أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة إبراهيم آيات نمبر 6 سے آيات نمبر 10 پروردگار عالم نے گزشتہ صفحے کی جو آخری آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں ایام اللہ کی یاد دلاؤ اور پھر اس کی اب مثال بیان ہو رہی ہے گویا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے انہیں ایام اللہ میں سے ایک یوم کی یاد دلائی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرو اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ جب فرعون والوں سے اس نے تمہیں نجات عطا فرمائی یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو تمہیں سخت عذاب دے رہا تھا تمہیں سخت مشکلات میں ڈالے ہوئے تھا تکلیفیں پہنچا رہا تھا وہ تکلیفیں کیا تھیں وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اب ظاہر ہے کہ یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے یا اس دنیا میں آنے کے بعد ان کے وجود کو باقی نہ رکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے خدا معلوم کتنے ہی بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تو نہ روک سکا لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا ظلم پھر ان کی طرف سے ہوا بیٹیوں کو بھی وہ جو زندہ رکھتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ رکھنا کسی عقیدت کی وجہ سے تو نہیں تھا یا کسی حسن سلوک کی وجہ سے تو نہیں تھا ان کو وہ نوکرانیوں کے طور پر استعمال کرنا کنیزوں کے طور پر استعمال کرنا یہی ان بچیوں کا اور ان خواتین کا کام تھا جو ان کے ساتھ ایک ان کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم تھا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ان کو یاد دلاؤ تو موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو جب اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات عطا کی وہ تمہیں سخت تکلیف دے رہا تھا بچوں کو ذبح کر رہا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھ رہا تھا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی یہاں پر ربوبیت کا حوالہ ایک پہلو پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ بہرحال یہ اس طرح کی جو مشکلات ہوتی ہیں کہ جس میں ایک فریق یقیناً ظالم ہوتا ہے مگر جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آزمائش کے ذریعے سے پروردگار عالم اس کو پروان چڑھاتا ہے یعنی اگر وہ قوم اس موقع پر بالکل ہی سرنڈر کر دے سبمٹ کر دے تو یقیناً وہ ہلاک بھی ہو جائے گی اور فنا بھی ہو جائے گی لیکن اگر انہی میں سے کچھ سوچنے سمجھنے والے افراد ریزسٹنس کے لیے تیار ہو جائیں تو طاغوت کی مجال نہیں ہے کہ پھر وہ انہیں اسی ظلم کے اوپر زیادہ عرصے تک باقی رکھ سکیں بہرحال بنی اسرائیل والے کافی حد تک سبمسو ہو چکے تھے اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا ان میں آنا اور جناب ہارون علیہ السلام کا آنا اور پروردگار عالم کا خاص کرم کے جس کے ساتھ اس نے فرعون والوں کو غرق کر دیا اور ان لوگوں کو نجات دے دی یہ ایک بہت بڑی پروردگار عالم کی طرف سے نعمت تھی وہ اس کو یاد دلایا جا رہا ہے مگر ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ نشانیاں تو اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو صبار اور شکور ہیں یعنی صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں وَاسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا اطلاع دی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو حتمن یقیناً ضرورتاً لازماً میں اس میں اضافہ کر دوں گا یہ پروردگار کا بہت اہم وعدہ ہے کہ نعمتوں کا شکر اور شکر کے وہی تین مراحل ہیں کہ دل میں احساس ہو کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ہے زبان سے اس کا اظہار ہو شکراً للہ یا الحمدللہ کے ذریعے سے اور عملی طور پر پھر اس نعمت کو وہاں استعمال کیا جائے جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پروردگار کا یہ وعدہ حتمی ہے کہ پھر میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا بولا ان کفر تم اور اگر تم کفران نعمت کرو نہ شکرہ پن دکھاؤ یعنی پھر تم اس نعمت کو وہاں استعمال نہ کرو کہ جہاں خدا نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے یا تم دل میں بھی اس کا احساس نہ کرو زبان سے بھی اس کا اظہار نہ کرو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان عذابی لشدید کہ میرا عذاب پھر بہت سخت ہے بہت شدید ہے یہاں پر بھی پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ جب اضافے کی بات کی تو حتمی بات کی مگر جب عذاب کی بات کی تو صرف ایک وارننگ کا انداز اختیار کیا یہ نہیں کہا کہ میں حتمن تمہیں عذاب دے بھی دوں گا سے وارننگ دی ہے کہ یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے بہت شدید ہوتا ہے اگلی آیت جو ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا تم کیا ہو تم اور زمین میں جتنے افراد ہیں وہ سب بھی اگر اللہ کی نعمتوں کا کفران کر دیں نہ شکرہ پن دکھائیں فان اللہ لغنی حمید تو اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہارے شکریہ کی وجہ سے پروردگار عالم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. یہ تو حق شناسی ہے, یہ تو انصاف کا تقاضا ہے, انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ بندہ مومن بن کر پروردگار عالم کی نعمتوں کے سامنے اظہار شکر گزاری کرے. نہ خداوند متعال بے نیاز ہے, نہ خدا عبادت کا محتاج ہے, نہ خدا تمہارے شکریہ کا محتاج ہے, خدا کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف ہے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم, کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ہیں؟ جو تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کی خبریں کیا تمہارے پاس نہیں آئی ہیں؟ قوم نوح و آدم و ثمود, نوح علیہ السلام کی قوم, عاد قوم عاد اور قوم ثمود. قوم عاد وہی جس کے پاس حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے اور قوم ثمود وہی جس کے پاس جناب صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے. پروردگار فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ان قوموں کی؟ والذین من بعدہم, اور جو قومیں ان کے بعد آئی تھیں, ثمود کے بعد بھی جو قومیں آئی تھیں, کیا ان کے بارے میں بھی تمہیں اطلاع نہیں ہے؟ لا یعلمہم الا اللہ, کہ جنہیں نہیں جانتا مگر صرف اور صرف خدا جانتا. یعنی علم خدا میں تو ہے ہر ہر فرد کے بارے میں, تو ہر ہر قوم کے بارے میں بھی خدا جانتا ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے رسول آئے اور بینات لے کر آئے, معجزات لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دبا لیا. اس جملے کی تشریح اپنے مقام پر بہت طولانی ہے, بہت اقوال ہیں اس میں, مگر اس کا سیدھا سادہ سامنے سمجھنے آنے والا مسئلہ یہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا, اور جس طرح سے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ انگوش مددہ ہونا یا انگلیاں اپنے منہ میں لے لینا, دانتوں میں تلے دبا لینا, انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. یعنی انہیں وہ پیغام جو انبیاء لے کر آئے تھے, بینات لے کر آئے تھے, وہ ان کو اتنا تعجب آور ہوا کہ گویا انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے دانتوں میں دبا لی. وقالوا, اور انہوں نے کہا, ان کفرنا بما ارسلتم به, ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا کہ جس کو تم پیغام لے کر آئے ہو, جس کا پیغام تمہیں دیا گیا ہے, اس پیغام کا ہم انکار کرتے ہیں. وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور ہمیں تو یقیناً شک ہے اس میں کہ جو تم دعوت ہمیں دے رہے ہو اور یہ پریشان کن ہے بات. یعنی انہوں نے اس بات کو تعجب آور بھی قرار دیا, سرپرائزنگ بھی قرار دیا, مشکوک بھی قرار دیا, اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑی ڈسٹربنگ باتیں ہیں جو تم ہمارے سامنے کر رہے ہو. یاد رکھیے گا, پھر یاد رکھیے گا کہ رسول ان کے سامنے بینات لائے ہیں, یہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بینات لے کر آئے, مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. یہیں پہ ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور واپس اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ نص کا آ جانا اس بات کی کا لازمہ نہیں ہے کہ جتنے بھی افراد اس نص کو دیکھ رہے ہیں, یعنی اس صریح بات کو, ایکسپلیسٹ بات کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ سب کے سب اتنے شریف ہیں کہ قبول کر لیں گے. جن کو انکار کرنا ہوتا ہے وہ نص کے بعد بھی, صریح معجزے کے بعد بھی, صریح اعلان کے بعد بھی, بالکل ایکسپلیسٹ ایکسپلینیشن کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں. اگلی آیت جو ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان رسولوں نے کیا جواب دیا. قالت رسلہم, رسولوں نے کہا, فی اللہ شکن, کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض, کہ جو آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے, زمین کا بھی پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس میں تمہیں شک کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے اتنی بڑی نشانی موجود ہے, آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو, زمین کو تم دیکھ رہے ہو, کیا تمہارا وجدان, تمہارا ضمیر یہ گواہی نہیں دیتا کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ خود اصل وجود خدا کے بارے میں تمہیں شک ہونا, یہ تو ناقابل قبول بات ہے. یدعوکم, اور وہ تمہیں دعوت کیوں دے رہا ہے؟ وہ دعوت تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ تمہارا فائدہ ہو, وہ تو بے نیاز ہے جو بات آ چکی ہے. تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ, تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور تمہیں تمہاری جو مدت حیات ہے اس کو پورا کرنے دے. یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ زندگی کی ایک میکسیمم لمٹ ہے اور ایک منیمم لمٹ ہے. منیمم جو مہلت ہے وہ تو ہر ایک کو ملے گی, انکار کے بعد بھی ملے گی, مگر جو زندگی کا آخری سرا جہاں تک انسان پوٹینشلی زندگی گزار سکتا ہے, میکسیمم جو لمٹ ہے, اس کے اندر کٹوتی ہو جائے گی اگر ایک انسان نے ان اسباب کو فراہم نہیں کیا. یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سمجھایا گیا تھا کہ پہلے جو منیمم جو لمٹ ہے وہ تو پروردگار عالم کی طرف سے طے شدہ ہے, جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, گویا یہ لوہے محفوظ کے اندر سب شدہ ہے. اور دوسرا جو ہے معاملہ کہ اس کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اگر انسان اس طرح سے انکار نہ کرے, دوسری چیزوں کا خیال رکھے, تو پروردگار عالم کی طرف سے جو میکسیمم لمٹ اس کے لیے رکھی گئی ہے وہاں تک بھی وہ پہنچ سکتا ہے. ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ رسولوں کے اس سنجیدہ پیغام کو سمجھتے اور قبول کرتے. انہوں نے پھر کیسے ریپلائی کیا؟ قالو, انہوں نے کہا, ان انتم الا بشر مثلنا, تم تو بس ہم جیسے بشر ہو, یعنی تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, تم ہم جیسے بشر ہو. تریدون ان تصدون اما کان یعبد آباؤنا, تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روکو اس چیز سے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد, یعنی تم ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں خامخواہ ہٹانا چاہتے ہو. فاتونا بسلطان مبین, تو لے آؤ کوئی کھلی ہوئی دلیل ہمارے پاس. پھر نوٹ کیجئے کہ رسول جو لے کر آئے تھے اس کو قرآن نے بینات کہا, انہوں نے بینات نہیں مانا, اور یہ پھر اسی پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ. لہذا پھر یاد دلا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اگر رسول نے کسی چیز کو بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہو تو اس کے بعد جتنے سامنے سننے والے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی طریقے سے اسی اسپرٹ میں قبول کر لیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلے بہانوں سے کام لیں, جیسا کہ ہم غدیر کے واقعے کے بعد بھی انکار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 10 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20. گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان انکار کرنے والوں کا ایک اعتراض پیش کیا کہ انہوں نے نبیوں کی رسولوں کی رسالت کا انکار کیا بشریت کی وجہ سے, یہ کہہ کر کہ تم ہم جیسے بشر ہو اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں, طریقہ عبادت کو چھوڑ دیں, اور تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر آؤ. جو بینات ان کے سامنے پیش کیے گئے, جو معجزات اور کھلی ہوئی دلیلیں ان کے سامنے پیش کی گئیں, ان کا انہوں نے انکار کر دیا اور مزید فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا. قالت لہم رسلہم, اب یہاں سے بحث شروع ہوتی کہ ان سے رسولوں نے یہ کہا, ان نحنو الا بشر مثلکم, کہ ہم یقیناً تم جیسے ہی بشر ہیں, یعنی اگر تم بشریت کے معاملے میں کہتے ہو تو ہم نے انکار تو نہیں کیا کہ ہم بشر یا انسان نہیں ہیں. ہاں فرق کیا ہے؟ تم جیسے بظاہر بشر ہونے کے بعد تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ مثلا تم فقط اتنا دیکھ رہے ہو کہ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو, ہم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تمہارا بھی چہرہ ہے ہمارا بھی چہرہ ہے, تمہارے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں, تمہارے بھی پیر ہیں ہمارے بھی پیر ہیں, تم بھی کھانا کھاتے ہو ہم بھی کھانا کھاتے ہیں, مگر فرق کیا ہے؟ فرق ہے اللہ کا چن لینا, اللہ کا انتخاب, اللہ نے کس کے اوپر احسان کیا ہے اور اپنی وحی کے لیے کس کو منتخب کیا ہے, یہاں پر اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده, مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے نوازتا ہے. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان, اور ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی سلطان کوئی دلیل لے آئیں, الا باذن اللہ, مگر یہ کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے. یعنی پہلے بھی جو ہم نے بینات اور جو دلائل تمہارے سامنے پیش کیے وہ اپنی جیب سے نکال کر پیش نہیں کیے تھے, وہ خدا ہی نے ہم کو عطا کیے تھے. اب بھی اگر کوئی مزید دلیل یا کوئی اور معجزہ خدا نے ہمیں اجازت دی تو ہم دکھا دیں گے, ورنہ ہم خود سے کسی چیز کو پیش کرنے والے نہیں ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی کے اوپر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے, یعنی بھروسہ کرنا چاہیے, یعنی جبکہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو ہمارا توکل اللہ ہی کے اوپر ہونا چاہیے. وَمَا لَنَا أَن لَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, اور ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ توکل نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, جبکہ اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دی ہے. تو جب اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دی ہے تو اب تو اس کے بعد اور زیادہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, یعنی ایک عام مومن ہوتے اور بات تھی, مگر یہ تو پروردگار نے بہت پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, تم خدا پر بھروسہ کریں گے اور تمہاری دی ہوئی اذیتوں کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ ہم صبر کریں گے, یقیناً صبر کریں گے ان چیزوں پر جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے, یعنی اگر کوئی توکل کرنا چاہتا ہے تو خدا کے سوا کون سا ایسا سہارا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے. وقال الذين كفروا لرسلهم, ان کے رسولوں کے سامنے انکار کرنے والوں نے یہ کہا, لنخرجنکم من ارضنا, ہم تمہیں تو نکال دیں گے اپنی زمین سے, یعنی جلا وطن کر دیں گے بینش کر دیں گے, یہ دھمکی. او لتعودن فی ملتنا, یا تم پلٹ آؤ ہمارے طریقے پر ہمارے مذہب پر. اب یہ دیکھیے ان کی کتنی بڑی غلط فہمی, کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک نبیوں نے کھل کر ان کی مخالفت شروع نہیں کی تھی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہم ہی کے ساتھ ہیں اور ہمارے ہی دین کے اوپر ہیں، گویا ہمارے ہی بیعت کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے وحی کی ان کے اوپر، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یعنی رسولوں کو بتا دیا کہ ہم اب ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی اب گویا وہ وقت آ گیا کہ اب ظالموں کی مہلت وہ ختم ہو رہی ہے، اب انہیں وہ جو میکسیمم لمٹ ہے اس تک زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، بلکہ اسی منیمم لمٹ کے اختتام پر درمیان میں کسی موقع پر ان کے اوپر اب وہ عذاب نازل ہونے والا ہے جس سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر بعد میں کیا ہوگا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ہم تمہیں زمین میں ان کے بعد ساکن کریں گے، یعنی رہنے کا موقع دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ صلہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا تصور رکھے، یعنی جنہیں حساب کتاب کا خوف ہے، وَخَافَ وَعِيدِ، اور جو میری تحدید سے ڈرے، جو میں نے یہاں عذاب کی بات کی ہے دنیا کے اندر، وہ اگر واقعاً اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے اس کے دل میں خوف ہے، تو بظاہر وہ صلاح کرے گا، تو پھر اس کا صلہ بھی اس کو ملے گا، ہم صلہ اس کا روکیں گے نہیں، اسے محروم نہیں کریں گے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح و ظفر کی دعا مانگی نبیوں نے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور جتنے بھی سرکش تھے، انعد رکھنے والے، بغض رکھنے والے تھے، وہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کے سامنے پھر دوزخ ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ سَدِيدٍ، جس میں سے وہ پیپ کی قسم کا پانی پیئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ انہیں گھونٹ گھونٹ پلایا جائے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اسے حلق سے نیچے اتار سکے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور موت ان کے طرف ہر طرف سے لپک رہی ہوگی، مگر پھر بھی وہ مریں گے نہیں، موت تو آ چکی دنیا میں، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، اور جہنم میں ایسے کافروں کا انجام تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور سخت طرح کا عذاب ان کے سامنے ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اب فوراً سوال آتا ہے کہ بھئی یہ کافر جیسے بھی ہوں، ممکن ہے انہوں نے کوئی اچھا کام تو زندگی کے اندر کیا ہوگا، اس کا بھی کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ یہاں پر اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مثل الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، الذین کفروا پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن اختیار کیا، جانتے بوجھتے بربہم، اپنے رب اپنے پالنے والے کا انکار کر دیا۔ اعمالہم، ان کے اعمال، کم رماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راک، اس خاکستر، اس ایش کسی ہے کہ جس پر تیز ہوا چلے، جکڑوں والی تیز ہوا، جکڑوں والے دن تیز ہوا چلے، فی یومن آصف، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اگر ایسی ہوا چلے تو کیا اس راک میں سے، اس ایش میں سے، اس خاکستر میں سے کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے اعمال ہیں، جب ایمان جو شرط قبولیت، جب ایمان جو شرط قبولیت اعمال ہے، وہی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کے اعمال کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ بلکہ آپ اس کو اور بھی لاجیکلی سوچئے گا کہ جب اس کا ایمان خدا پر تھا ہی نہیں، تو اس کی نیت میں قربت اللہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جب ایک مسلمان مسلمان ہونے کے بعد، ایک مومن مومن ہونے کے بعد ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو اس کا عمل مسترد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے قربت اللہ کی نیت نہیں کی، جبکہ قربت اللہ کی نیت کا امکان تھا کہ وہ خدا کو مان رہا تھا۔ تو یہاں پر تو نہ خدا کو مان رہا ہے، نہ خدا پر ایمان ہے، تو جب ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا یہ عمل کہاں قبول ہونے والا ہے؟ یہ بالکل راک کی طرح کے اعمال ہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتے کہ کسی چیز کو حاصل کر سکیں، جو انہوں نے کمانے کی کوشش کی تھی اس میں سے کوئی چیز، کوئی رب، کوئی منافع، کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے بڑی سخت گمراہی۔ الم ترى، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا انہیں نہیں معلوم، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو انہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے بالکل بھی دشوار نہیں، یہاں پر عزیز کا مطلب دشوار کے معنی میں آئے، یعنی پروردگار عالم کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ختم کر دے اور ان کی جگہ کسی اور کو لے آئے۔ اس آیت پر، آیت نمبر 20 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ابراہیم، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 21 سے 26. اب یہ قیامت کی منظر کشی ہے اور وہاں پر جو پچھتاوے کی کیفیت ہوگی اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر گمراہ ہونے والے کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی گمراہی پر اکتفا کیا, اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو انفلوئنس کرتے ہوئے دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بن گئے, جس میں کہا جاتا ہے کہ ضال بھی رہے اور مضل بھی بن گئے, خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. لیکن ظاہر ہے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کا اپنا اختیار کچھ سل تو نہیں ہو گیا تھا. اس میں سب سے اوپر تو خود ابلیس اور شیطان ہے کہ جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. پھر انسانوں کے اندر کچھ اس کے چیلے چانٹے کہ جو اپنے دنیاوی جاؤ حشم کی وجہ سے دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں. مگر آخری بات وہی ہے کہ جتنے بھی ہیں ان سب کا اپنا اختیار موجود تھا, انہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا. یہاں پروردگار عالم ان سب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, وہ سب حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں, یعنی حاضر ہوں گے. مگر جس طریقے سے یہ حتمی معاملہ ہے, یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ اسے سیرے ماضی سے بیان کیا جاتا ہے, اس حاضری کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ سب حاضر ہوئے. فقال الضعفاء للذین استكبروا, جو ضعفاء تھے یعنی جو کمزور تھے انہوں نے کہا, وہ کہیں گے ان لوگوں سے, استکبروا کہ جنہوں نے تکبر اختیار کیا, جو مستکبرین تھے, جو ایروگنٹ تھے. ان کنا لکم تبا, ہم تو تمہاری اتباع کرتے رہے. فہل انتم مغنونا, تو کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو, انا من عذاب اللہ من شیء, اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تم ہمیں بچا سکتے ہو, تھوڑا سا ہی بچاؤ. قالوا, تو وہ جواب میں کہیں گے, لو ہدانا اللہ لہدیناکم, کہ اگر اللہ ہمیں منزل تک پہنچاتا تو ہم بھی تمہیں منزل تک پہنچاتے. یعنی اب تو ہم خود کہاں پر ہیں کہ تمہاری کوئی مدد کر سکیں, ہم خود اپنے کیے کا نتیجہ بھگت رہے ہیں, اور تمہیں بھی ان تمام تر چیزوں کا حساب دینا ہے کہ جس کو تم نے اپنے اختیار سے انجام دیا. سواؤن علینا, اب تو برابر ہے ہمارے لیے, اجزئنا ام صبرنا, کہ ہم بیتاب ہو جائیں یا صبر و تحمل سے کام لیں. ما لنا من محیص, چارہ کار تو کچھ بھی نہیں, نہ کوئی فرار, نہ بھاگنے کی جگہ, نہ کسی جگہ پر کوئی سیلویشن کا امکان. وقال الشیطان, اور اس موقع پر شیطان کہے گا, جو کہ ظاہر ہے کہ ان سب ہی کا بڑا تھا, لما قضی الامر, کہ جب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا, یعنی طے ہو گیا کہ کس کو جہنم میں جانا ہے, کس کو جنت میں جانا ہے, کون عذاب کا شکار ہونے والا ہے, یہ میدان قیامت کا گویا بالکل آخری مرحلہ ہے. تو شیطان بھی اس موقع پر سبمٹ کر دے گا اور یہ جملہ کہے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, کہ ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا جو بالکل برحق تھا. ووعدتکم, اور ایک وعدہ میں نے کیا, وہ وعدہ کیا تھا سبز باغ تھے جو میں تم کو دکھاتا تھا. فاخلفتکم, اور وہ سب غلط ثابت ہوئے, ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں, وہ تو سب پادر ہوا ثابت ہوئے. وما کانا لی علیکم من سلطان, ہاں اتنی بات تو طے ہے کہ میرا بھی تم پر کوئی جبری تسلط تو تھا نہیں, کوئی زور زبردستی والا معاملہ تو نہیں تھا, اس کو ہم یہ کہیں کہ گن پوائنٹ پر تو میں تمہیں مجبور کر کے کوئی گناہ نہیں کرواتا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, اتنا تھا کہ میں تمہیں پکارتا تھا اور تم میری پکار پر لبیک کہتے تھے, تم میری پکار کو رسپونڈ کرتے تھے پوزیٹیولی. فلا تلومونی ولومو انفسکم, تو اب مجھے ملامت مت کرو, مجھے کنڈیم مت کرو, بلکہ اپنے آپ کو کنڈیم کرو, اپنے نفسوں کو کنڈیم کرو. یہ بہت امپورٹنٹ جواب ہے. یہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو پھر انسان کی خطا کیا ہے, شیطان کا کام ایکسپلوئٹ کرنا ہے, جس طرح سے نبیوں کا کام ہدایت دینا ہے, مگر نبی امام زبردستی ہدایت نہیں دیتے, وہ ہدایت پیش کرتے ہیں, قبول کرنا لوگوں کا کام ہے. بالکل اسی طریقے سے شیطان زبردستی گمراہ نہیں کرتا, وہ اپنی گمراہی کے تمام تر سامان کو پیش کر دیتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے, پھر اس کے بعد لوگوں کا یہ چوائس ہے کہ وہ شیطان کی پکار پر رسپونڈ کریں یا وہ نبیوں اور اماموں کی پکار پر جواب دیں. ما انا بمصرخکم, اب میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی, اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرتو بما اشرکتمون, میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جس کو تم خدا کے ساتھ, جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے, جو تم مجھے اللہ کے ساتھ رکھتے تھے, میں تو خود اس کا انکار کرتا ہوں. من قبل, ان الظالمین لهم عذاب علیم, بلا شبہ جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب یہ ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ, کہ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہو گیا کہ جو نجات سے محروم رہے اور جہنمی بن گئے, مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے, داخل کیا جائے گا ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام انجام دیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں، ان جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور یہ سب ان کے رب کے اذن اور اجازت سے ہوگا. تحیتہم فیہا سلام، ان کی صاحب سلامت وہاں پر آپس میں سلام کا لفظ ہوگا، یعنی سیلوٹیشن، گریٹنگز جس طریقے سے ہوتی ہے تو وہ وہاں پر بھی سلام کے لفظ کے ذریعے سے ہوگی. یہ پھر ایک مرتبہ دلیل ہے کہ لفظ سلام قرآن مجید کے اندر بارہا استعمال ہوا ہے سیلوٹیشن کے لیے، اہل جنت کے لیے بھی اور خود دنیا کے اندر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ جب صاحبان ایمان آئیں تو ان کو سلام کریں. تو یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ السلام بھی ٹھیک ہے اور سلام کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے. اب آگے پروردگار عالم مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی. کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمہ، اور کلمہ خبیثہ یعنی انتہائی ردی کلمہ، ایک نجس کلمہ. کلمہ طیبہ کے اندر دین بھی آ گیا، کلمہ توحید بھی آ گیا، رسالت ولایت سب آ گئے، اور کلمہ خبیثہ کے اندر شرک بھی آ گیا اور دوسرے تمام تر چیزیں کہ جو باطل ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے سمجھایا ہے اور کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے سمجھایا ہے. شجرہ آپ جانتے ہیں کہ درخت کو کہتے ہیں. اب جو کلمہ طیبہ ہے یعنی ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑیں بالکل مستحکم ہیں اور جس کی شاخیں پھر نکل رہی ہیں اور اس کے اندر پھل بھی آ رہا ہے اور خوب آ رہا ہے، اور وہ موسم کا محتاج بھی نہیں کہ کسی ایک موسم میں آئے، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے تو آخرت میں بھی اس کا پھل نظر آتا ہے. اور جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال جو ہے وہ بالکل خبیث درخت کی مثال ہے، یعنی ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑوں کے اندر کوئی استحکام نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، کبھی بھی وہ اکھڑ کر ختم ہو جائے تو اس کے پاس نہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے پھل ول دیا جا سکے. ظاہری شوشہ کچھ دنوں کی ہو سکتی ہے مگر اس میں استحکام نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے الم ترا کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا خدا کیسے بیان کرتا ہے. کیفا بیان، کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبہ، کیسے مثال بیان کرتا ہے اللہ کلمہ طیبہ کی. کشجرت طیبہ، کہ جیسے ایک اچھا درخت ہو، پاکیزہ درخت ہو. اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء، جس کی جڑ قائم ہو اور شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، ایک ایسا درخت ہے جو میوہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، ہر زمانے میں دیتا ہے اپنے پروردگار کے اذن اور حکم سے. یضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ نصیحت قبول کریں. ومثل کلمۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کشجرۃ خبیثہ، ایک خبیث درخت کی مثال ہے. خراب کلمے کی مثال خراب درخت کی ہے. اشتست من فوق الارض ما لها من قرار، جو اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر ہی اس کے لیے پائیداری نہ ہو. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال جو دین حق ہے اسی کو بلاخر غلبہ حاصل ہوگا اور یہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 35، 27 سے 35 تک. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ ان کی بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کو سبات ہے اور اس کے یہاں ایک دوام ہے، ایور گرین، ایک درخت کی طرح سے وہ ہے کہ جس کے یہاں ہمیشہ پھل لگتا رہتا ہے. اب اسی کو اگر آپ کنٹینیو دیکھیں تو یہاں پروردگار عالم اس کا ایک اپلیکیشن بیان کر رہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قائم رکھتا ہے اللہ ایمان لانے والوں کو اس بات پر جو پائیدار ہے. جب انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر کلمہ طیبہ کے درخت کی آبیاری کی ہے تو پھر اس کا پھل ان کو ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ مرتے وقت وہ پریشان ہو جائیں اور وہ اس دین سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ اس کا پھل جو ایمان کا ہے وہ ان کو حاصل ہوتا رہے گا، اسی قول ثابت کے اوپر وہ باقی رہیں گے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بہت اطمینان دلایا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر یہ زحمتیں برداشت کر رہے ہو اور ایمان لا رہے ہو اور جو اعمال تم سے مانگے گئے ہیں تم کر رہے ہو تو پھر ہم تمہارا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں سہارا فراہم کریں گے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جو ہے وہ ظالمین کو گمراہی کا ان پر حکم لگاتا ہے، یعنی ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں سے پھر ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو ظالمین ہیں ظلم ان کی طرف سے ہے، جس کے بعد پھر پروردگار عالم نے انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہی وہ ہیں جو کلمہ خبیثہ کا ایک مصداق بنیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں صاحبان ایمان ہیں کہ جب وہ ایمان اپنے اختیار سے لائیں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے انہیں ایک مدد ملے گی۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور چاہتا کیا ہے وہ پیچھے اس نے بتا دیا کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ یہ چاہتا ہے اور جو ظالمین ہیں ان کے ساتھ وہ کیا چاہتا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جنہوں نے نعمت الہی کے بدلے میں ناشکری سے کام لیا۔ اب یہ وہی ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ظالمین جو ہیں ان کے اس انجام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور ان کے عمل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود افراد تھے کہ جنہوں نے ناشکری سے کام لیا، انہوں نے بدل دیا۔ خدا نے نعمت کس لیے دی تھی؟ اس کا شکران اگر شکر ادا کرتے تو کیا ہونا چاہیے تھا، اور جب انہوں نے کفران اختیار کیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اہل قومہم دار البوار، اور اپنی جماعت کو داخل کیا ہلاکت کے گھر میں۔ وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم، جہنم ہے۔ یسلونہا، جس کی تپش میں وہ مبتلا ہوں گے۔ وہ بئس القرار، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ خود تو گمراہ ہوئے ہی، جن جن کو انفلوئنس کر سکتے تھے ان کو انفلوئنس کر کے گمراہ کر دیا۔ انفلوئنس ہونے والوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ کیوں ان لوگوں کے انفلوئنس میں آئے جبکہ ان کی بات ماننے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں تھی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے برابردار بنائے، شریک قرار دیے۔ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ اس کے راستے سے بہکائیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، حبیب کہہ دیجئے کہ جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، وَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، لیکن آخر میں تمہیں دوزخ کی آگ کی طرف جانا ہے۔ یعنی مزے اٹھا لو سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی فلسفہ مہلت کہ جو منیمم لیمٹ خدا نے تمہاری اس دنیا میں رکھی ہے، اس وقت تک تم اگر پروردگار عالم کی نعمتوں کو مس یوز بھی کرو گے، کفران کرو گے، تو تمہیں جتنا موقع دیا جانا ہے وہ دیا جائے گا، مگر پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں آخرت میں آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کا ایندھن تمہیں بننا پڑے گا۔ قل عبادی الذین آمنوا، کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ افراد کہ جو بالکل دوسری طرف ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ طیبہ کی اپنے دلوں کے اندر آبیاری کر رہے ہیں شجر طیبہ کی طرح سے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کیا کریں، یہ آبیاری کیسے ہوگی؟ یقیم الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ وینفقوا مما رزقناکم سرًا وعلانیہ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ جس میں وزڈم کا بڑا دخل ہوتا ہے، یہ چھپا کر ہو یا اعلانیہ ہو، ہوگا فی سبیل اللہ، ہوگا خدا کی قربت کے لیے۔ اور اس میں وزڈم یہ ہوگا کہ جہاں پر اعلان کر کے دینا زیادہ مفید ہوگا شوق دلانے کے لیے، وہاں پر وہ اعلان کر کے خرچ کریں گے، اور جہاں پر چھپا کر دینا زیادہ مناسب ہوگا وہاں چھپا کر ہی دیں گے۔ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، واجب اگر زکات ہے، خمس ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو مستحب صدقات ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان سب کے اندر انسان کا وزڈم بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ جو سمجھایا جا رہا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ سارے کام کر لینے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی آپس میں کوئی دوستانہ ہوگا۔ یعنی وہاں پر تو تم نے جو یہاں ایمان اختیار کیا ہے اور جو اعمال کیے ہیں انہیں کی بنیاد پر سارے معاملات ہوں گے، وہاں پر الگ سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ جو خریدنا ہے، جو بیچنا ہے، وہ اسی دنیا میں بیچنا ہے، جو تجارت کرنی ہے وہ اسی دنیا میں تجارت کرنی ہے۔ جو یہاں پر معاملات ہو جائیں گے اسی کے نتائج وہاں پر ظاہر ہوں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ الذی، اب پھر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جس پر ایمان لانا ہے، تو پہلی چیز تو توحید ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ یعنی ایک ربط کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک نظم، برہان نظم جس کو کہا جائے گا، کہ ان تمام تر چیزوں میں کوآرڈینیشن تم کو نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ الگ الگ خداؤں کے بنائے ہوئے ہوتے تو ان میں آپس میں یہ اس طرح کا نظم، ایک کوآرڈینیشن تمہیں نظر نہ آتا. اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. وہ انزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا. وہ اخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس کے بعد اسی سے ثمرات کو، پھلوں کو نکالتا ہے. رزقا لكم، تمہارے رزق کے لیے، یعنی تم زمین پر ہو، پانی آسمان سے آ رہا ہے، وہ پانی جذب ہو رہا ہے زمین میں، اور زمین سے غلہ اگ رہا ہے، پھل اگ رہے ہیں، اور وہ کیا بن رہے ہیں؟ وہ تمہاری اس بھوک کا علاج کر رہے ہیں جو تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے. اگر یہ خدا الگ الگ ہوتے تو کہاں ان تمام تر چیزوں میں یہ ربط ہو سکتا تھا. وسخر لكم الفلك، اور اسی نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، یعنی تمہارے قابو میں دیا. اب ظاہر تمہارے قابو میں دیا سے مراد یہ ہے ہر انسان کو تو کشتی چلانا بھی نہیں آتا، مگر بطور مجموعی انسانوں کے اختیار میں دیا. ایک ظرف زمان کے اندر بہرحال انسان اس قابل ہو گیا کہ پانی پر کس طرح سے کشتی کو چلایا جا سکتا ہے، وہ جان کیا. اب ظاہر ہے کہ جو اس کے ماہرین ہیں وہ اس کو ہم کو انجام دے پاتے ہیں. لتجریہ فی البحر بامرہ، تاکہ تم اس کے حکم سے کشتیوں کو چلاؤ، تاکہ کشتیاں چلیں اس میں اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے قبضے میں دی نہریں. وسخر لکم الشمس والقمر، اور تمہارے قبضے میں دیا سورج کو اور چاند کو. دائبین، جو ہمیشہ چلتے، دائبین، جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے قبضے میں دیا رات اور دن کو. یہ انسان گل سرسب جو اس پوری کائنات کا ہے، یہ سب کا سب جو بنایا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا گیا. یعنی یہ تو پہلے ہی تم کو دے دیا گیا، اب اس کے بعد مزید کیا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم پوچھتے ہو خدا سے، جو تم سوال کرتے ہو، دعا مانگتے ہو کہ ہمیں یہ بھی دے دے، اس میں سے بھی کچھ اللہ نے تم کو دیا. یعنی پہلے ہی بہت کچھ دیا، پھر اس کے بعد جو تم نے الگ سے دعا مانگی اس میں سے بھی اللہ نے کچھ تم کو دیا. ساری دعائیں تو ایسی ہیں بھی نہیں کہ جن کو پورا کیا جا سکے، جن میں آپس میں کانٹرڈکشن ہو، آپس میں کانفلکٹ ہو، ایک انسان کی دعا دوسرے انسان سے ٹکرا رہی ہو، پھر اس کے بعد ایسی دعائیں کہ جو محمل ہوں، اور ایسی دعائیں کہ جو خود انسان کے اپنے حق میں نامناسب ہوں، تو ہر دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں، جو تم نے مانگا اس میں سے بھی کچھ من یہاں پر آیا ہے، اس نے اس چیز کو سمجھایا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. بات بالکل درست مناسب ہے. اے پروردگار، کہاں ہماری اتنی طاقت کہ تیری تمام نعمتوں کو گن سکے؟ تمام کیا، ایک بڑے حصے کو بھی ہم گن نہیں سکتے. کچھ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان استفادہ کر بھی رہا ہوتا ہے مگر متوجہ بھی نہیں ہوتا. اس وجود انسان کے اندر فزیکلی کیا کیا پروردگار عالم نے نظام رکھے ہیں، پروردگار عالم نے کیا کیا انتظام کیا ہوا ہے، کہاں انسان کو ان تمام تر باتوں کی حقیقت کا پوری طرح سے علم ہے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعمتوں کے بعد انسان شکر ادا کرتا، خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا، نعمت خدا کو کفر سے تبدیل نہ کرتا، جس کا پیچھے پروردگار عالم نے ذکر کیا تھا، بلکہ اس نعمت کے ذریعے سے منعم کو پہچانتا، یعنی نعمت دینے والے کو، اور اس پر ایمان لا کر جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا، جن کو بھی پیچھے بیان کیا گیا، لیکن یہ نہیں کرتا اور ظلوم اور کفار قرار پاتا ہے. اب پروردگار عالم نے ایک آئیڈیل انسان کا ذکر کیا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان کی دعائیں ہیں کہ جو یہاں پر شروع ہو رہی ہیں. کہ اب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو محل امن قرار دے. یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے. پہلی چیز جو مانگی اس جگہ کے لیے کہ یہ جگہ جو ہے محترم ہے، اس جگہ کو محل امن قرار دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دوسری دعا کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. یہ دو دعائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر آئی ہیں، اور یہ بھی سلسلہ آگے بڑھے گا اور اسی کے ساتھ اس کی تشریح بھی آ جائے گی. یہاں پر فی الحال ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، مالک قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43، 36 سے 43. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس کا بیان شروع کیا تھا. ارشاد پروردگار ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو محل امن قرار دے۔ یہ مکہ معظمہ کے حوالے سے خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچا مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مستجاب ہے، اور یہ دعا ہم نے وہاں پر بھی دیکھی جب تعمیر کعبہ کے ذیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات سورہ بقرہ میں ڈسکس ہوئی تھی، کہ انہوں نے اس بات کی دعا مانگی کہ میری نسل میں بھی ایک گروہ ایسا رہے کہ جو مسلمان ہو، اور پھر انہی کے اندر آخر نبی کی بعثت کی دعا مانگی گئی۔ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانے کے اندر، اور خاص طور پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت فرما رہے تھے، تو اس موقع پر بھی ایک گروہ مسلم موجود تھا، اور وہ نسل ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھی تھی اس میں موجود تھا، اس لیے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر موجود تھا۔ اب یہ جو یہاں پر ان کی دعا ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ اور بہت اہم دعا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتوں کی جو گمراہی کی جو انفلوئنس ہے اس کو آگے بیان کیا گیا کہ رب اے میرے پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ انہوں نے لوگوں میں سے ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے، یعنی اس بت پرستی کی وجہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا رہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، وہ منیت کی منزل پر فائز ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ منیت کی منزل پر وہ فائز ہوتا ہے کہ جو اتباع میں ساتھ ساتھ شریک ہو، جہاں نقش قدم ہو وہاں پر اس کا قدم پڑے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین بہت قابل توجہ ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اسی طریقے سے علی منی وانا من ہوں، فاطمہ تو بز اتم منی، حسن منی وانا من ہوں۔ یہ سب منیت کی جو سند دی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں میرا پیر ہے اس نقش قدم پر ان کے بھی پیر موجود ہیں، ان کے قدم بھی وہیں پر پڑ رہے ہیں۔ ومن اسانی فانک غفور الرحیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا حوالہ دے کر جو گنہگار ہیں ان کے لیے بھی ایک امید کی ایک شمع روشن کی ہے کہ جو میرا اتباع کرنے والے ہیں وہ تو ہے میرے، مگر جو میرے معصیت کرنے والے ہیں، جو میرا کہا نہ مانے، فانک غفور الرحیم، تو یقیناً تو غفور ہے رحیم ہے، یعنی پھر بھی اگر گنجائش تو ہے پروردگار ان کو معاف فرما۔ جو ایک نبی کا کام بھی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اسی طرح سے درد کا احساس کرے۔ آگے بڑھتی ہے بات، رب بنا اے میرے پروردگار انی اسکنتو، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں من ذریتی، اپنے بال بچوں میں سے کچھ کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بال بچوں سے کون مراد ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تب کی یہ دعا کہ اے پروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بوادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، یعنی چٹیل میدان ہے، ان دا بیتکل محرم، ہاں مگر یہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی، مگر یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی وہ رینوویشن ہے، یعنی ایک ایسی تعمیر ہے کہ جس کے اندر آثار محو ہو چکے تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کبھی گھر موجود نہیں تھا۔ جیسے کہ ان اول بیت، وہ تو پہلا گھر ہے جو بنایا گیا تھا، تو یہاں پر ان دا بیت کل محرم کہہ کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ بظاہر اگر گھر گرا ہوا بھی ہو تب بھی اس کے نظر نہ آنے کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہاں پر جتنے بھی آثار ہوں، جیسے بھی آثار ہوں، کچھ نہ ہو تو زمین تو موجود ہے کہ جہاں پر اس گھر نے ہونا ہے اور تھا پہلے وہ، لہذا اس کو بھی بیت محرم سے، بیت کل محرم سے تعبیر کیا گیا کہ محترم گھر تیرا یہاں پر ہے۔ اے پروردگار یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں؟ تو نے کہا ہے لہذا میں کر رہا ہوں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، مگر ایک پرپز یہ ہے کہ اے پروردگار یہ لوگ نماز کو قائم کریں۔ فج الافئدتم من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں میں سے بعض کے ایک گروہ کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرتے۔ ورزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار ثابت ہوں۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی ہے. اسی سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمام لوگوں کے دل نہ بھی مائل ہوں تو ایک گروہ بہرحال ایسا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بعد میں آنے والی ہے ان کی طرف ایک میلان قلبی رکھتی ہوگی, محبت ان کے دلوں میں ان کے لیے ہوگی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ختم مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہو کر جو نسل پیغمبر جو اسی کا ایک تسلسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تھی, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک معیار بنا دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ان تمام زحمتوں کا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کا آغاز تو پیچھے سے ہے کہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ذریت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوگوں میں سے ایک گروہ کا کم سے کم دل جو ہے مائل ہو اور وہاں پر محبت کے جذبات موجود رہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا محبت کے حوالے سے, یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اپنے دلوں میں آل محمد کی محبت رکھتے ہیں اور دعائے خلیل کا مصداق بنے ہوئے ہیں. ربنا اے ہمارے پروردگار, انکا تعلم ما نخفی و ما نعلن, یقیناً تو جانتا ہے اسے جو ہم چھپاتے ہیں, وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں, یعنی تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات مزید آگے بڑھتی ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, شکر ہے اللہ کا, الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, جس نے باوجود کبر سنسنی کے یعنی بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. ان ربی لسمیع الدعاء, یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. بڑھاپے کے بعد جبکہ عام طور پر اولاد اس سن میں نہیں ہوتی, مگر دیکھ لیجئے کہ تقریباً 100 سال کے قریب سن ہو چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب پروردگار عالم نے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق جیسے بیٹے ان کو عطا کیے. تو یہ بڑھاپے کی اولاد ہے, خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے پروردگار نماز قائم کرنے والوں میں مجھے بھی شمار کر, مجھے بھی قرار دے, ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تسلسل میں جب ہم معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا, واتیت الزکاۃ اور زکات کو ادا کیا, وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, امر بالمعروف کیا نہیں عن المنکر کیا. یہ بھی دیکھیے کہ وہاں سے یہ دعائیں جڑی ہوئی ہیں کہ اے پروردگار میں بھی نماز کا قائم کرنے والا بنوں اور میری اولاد میں سے بھی. رب بنا, اے ہمارے پروردگار فتقبل دعا, ہماری دعا کو قبول فرما. رب بنا اغفر لی, اے ہمارے پروردگار میری بھی مغفرت فرما. اغفر لی ولی والدیا, اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. ولی المؤمنین, اور مومنین کی بھی مغفرت فرما. یوم یقوم الحساب, وہ دن جبکہ حساب کا دن ہوگا, جب حساب کا دن قائم ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, میری میرے والدین یعنی میرے ماں باپ اور مومنین کی مغفرت فرما. دعا تو بہت خوب ہے, مگر اس کے ذریعے سے پھر اس مسئلے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے, وہ ان کو اب کہا کرتے تھے چچا ہونے کے باوجود. ان کے والد طارق تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ موحد تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ شرک کی نجاست سے دور تھے. وہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے روکا ہے, وہاں پر یہ کہا گیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرع منہ, کہ استغفار کیا تھا ابراہیم نے اپنے اب کے لیے یعنی اپنے باپ کے لیے, مگر وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا. جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں یعنی آزر, تو پھر انہوں نے ان سے براءت کا اعلان کر دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوائل کا واقعہ ہے, جبکہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کبر یعنی کبر سنی بڑھاپے کا حوالہ دے رہے ہیں. تو بڑھاپے میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے والدین یقیناً مومن تھے, مواحد تھے, اور اس سے آزر مراد نہیں ہے, جیسے کہ اس حوالے سے تو وہ پہلے ہی اعلان براءت کر چکے ہیں. تو یہ باتیں اس ذریعے سے بھی بالکل صاف ہو جاتی ہیں اور واضح ہو جاتی ہیں. آخری دعائیں جو اس صفحے کے اوپر ہیں, ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اور اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھنا اس سے کہ جو ظالم کرتے ہیں. یعنی یہ کہ اگر خدا کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آتا تو تم یہ سمجھ لو کہ مثلا خدا کو پتا نہیں، خدا غافل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں پروردگار عالم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے؟ وہی فلسفہ محلت، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. وہ تو بس انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یہ قیامت کی منظر کشی ہے. محتعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، تیزی سے دوڑتے ہوئے منہ اپنے اٹھائے ہوئے اس عالم میں کہ نگاہ ان کی طرف پلٹتی نہیں. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل پریشان ہوں گے. یعنی جو منظر کشی ہے قیامت کے میدان کی کہ ایسے افراد جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر آخری حساب کتاب وہیں پر ہو جائے گا. بہرحال دنیا میں جو منیمم مہلت پروردگار کی طرف سے طے ہے وہ ان کو دی جائے گی تاکہ ان کے اوپر حجت بھی تمام ہو سکے اور وہ اپنا وقت پورا کر لیں. آیت نمبر 43 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک ابراہیم آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 44-52 جس پر یہ سورہ مکمل ہوگا، اور اس کے بعد سورہ ہجر کی بھی پہلی آیت اس صفحے پر موجود ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے حبیب لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جب عذاب آئے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، یہاں مالک ہمیں مہلت دے ایک قریبی مدت تک، یعنی تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دے. نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری پکار کا جواب دے سکیں. ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کا اتباع کر سکیں. اب ظاہر ہے یہ وہ پچھتاوے والی، ریگریٹ والی کیفیت ہے کہ جو مہلت تھی اس کو تو ضائع کر دیا، جو دنیا میں زندگی ملی اس کو تو ضائع کر دیا، اور اب جب پکڑ کا وقت آیا، گرفت کا وقت آیا تو پچھتاوا ہے. اب اس موقع پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا ہی کے اندر اگر پچھتا لیا ہوتا اور توبہ کر لی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، مگر یہاں کا پچھتاوا، میدان قیامت کا پچھتاوا، جب عذاب کا دن آ چکا اس دن کا پچھتاوا بے فائدہ ہے. پروردگار عالم کی طرف سے جو جواب ہوگا اسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، یا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جو قسم کھایا کرتے تھے کہ ہمیں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، یعنی تم کبھی بھی ڈکلائن کی طرف نہیں جاؤ گے، فال کی طرف نہیں جاؤ گے. یعنی ایک انسان ہے جوانی کے عالم میں تو بس یہی سمجھے کہ جوانی ہی اس کی باقی رہے گی، زندہ ہے تو یہی سمجھے کہ زندگی ہی ہمیشہ باقی رہے گی. بابر بایش کوش کہ عالم دوبارہ نیس. تو وہ تو پہلی بنیادی ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے کرے گی جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، جن کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ایک ایسے مقام پر جانا ہے کہ جہاں ہم سے سوال جواب ہوگا. اگر ایک انسان دنیا کے اندر اس بات کا احساس ہی نہیں کرے کہ اسے کبھی مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، سوال جواب ہونے والا ہے، تو وہ کیوں اپنی اصلاح کرنے لگے گا؟ تو اسی کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم وہی نہیں ہو کہ جو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں ہوگا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ساکن تھے، تم رہ رہے تھے انہیں گھروں میں کہ جو ان لوگوں کے تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر. ظلموا انفسہم، یعنی تم دیکھ بھی رہے تھے کہ تم سے پہلے سرکش انہی گھروں میں رہتے تھے کہ جن میں بعد میں تم رہ رہے تھے، اور وہ اس دنیا سے گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ رہے. وہ تبین لکم، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو چکا تھا. کئی ففعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے مختلف کیفیات ان کو ہم نے بیان بھی کر دیا تھا، مثالیں بھی بیان کر دی تھیں. یعنی تم اپنے جہل کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ تمہارے پاس علم ہی نہیں تھا، معلومات ہی نہیں تھی، انفارمیشن نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. تمہیں پتا تھا کہ پیغام کیا ہے، تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں زوال آنا ہے، تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں مرنا ہے. تم دوسروں کو مرتبہ دیکھ بھی رہے تھے، یہاں تک کہ ظالموں کا انجام تمہارے سامنے تھا، مگر پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی. یہاں پر وہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا جملہ یاد آتا ہے کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کی عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت لینے والے کتنے کم ہیں. وقد مکروا مکرہم و عند اللہ مکروہم، تو انہوں نے اپنی چالیں چلی اور اللہ کے پاس ان کی ساری چالیں موجود ہیں، ان کی سب کی ترکیب ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کا مکر تو ایسا تھا کہ جس سے پہاڑ بھی ہل کر رہ جائے اور اپنی جگہ چھوڑ دے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا وہ وعدہ جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ عزت والا ہے اور بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی یہ جو عارضی مہلت دنیا کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی گرفت فوراً نہیں ہوئی، تو کبھی مت سمجھنا کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن آئے گا جب وعدہ پورا ہوگا۔ مگر فلسفہ مہلت کو سمجھو کہ جو وقت اس دنیا کے اندر طے کیا گیا ہے وہ تو بہرحال ظالموں کو بھی ملے گا تاکہ وہ اپنا وقت پورا کر لیں۔ اب وہی قیامت کے دن کی جو مزید منظر کشی ہو رہی ہے کہ یوم تبدل الارض تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن جب یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی۔ اس کے بارے میں دو اقوال کم سے کم ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ زمین و آسمان بالکل ختم ہو جائیں گے اور دوسرے زمین و آسمان اس کی جگہ پر آ جائیں گے مختصرا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، زمین و آسمان یہ ستارے چاند سورج یہ سب بے نور ہو جائیں گے اور زمین اور آسمان یہی رہیں گے مگر بالکل سپاٹ ہو جائیں گے، ان کے نشو و فراز ختم کر دیے جائیں گے اور ایک وسیع میدان کی کیفیت بن جائے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں جو اکیلا ہے اور سب پر غالب قہار ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یومئذٍ اس دن، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ وہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، اور ان کے کرتے تارکول کے بنے ہوئے ہیں، وَتَخْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ، اور ان کے چہروں کے اوپر آگ موجود ہے جس نے انہیں ڈھانپا ہوا ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ سزا دے ہر ایک کو اس کی جو اس نے کیا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، اب اس آیت میں جو آخری آیت ہے سورے کی، کنکلوڈ کرتے ہوئے ہدف بیان کیا جا رہا ہے کہ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، بھئی یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ جو اتنا پیغام دیا جا رہا ہے، قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے، شجر طیبہ سے اس کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے، کلمہ خبیثہ کیا ہے، شجر خبیثہ کے ذریعے اس کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ هذا بلاغ للناس، یہ تبلیغ ہے تمام لوگوں کے لیے، ولینذروا بہ، اور اس سے یہ مقصد ہے کہ انہیں تنبیہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغام پہنچ جائے، دوسرے اس کے پیغام کا نتیجہ کیا نکلے کہ وہ تنبیہ اپنے اندر محسوس کریں، ایک خوف ان کے اندر جاگے کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ ایک خدا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے بھی کہ شاید صاحبان عقل اثر لیں، نصیحت حاصل کریں، لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، وہ تنبیہ محسوس کریں، انہیں پتا چل جائے کہ خدا ایک ہے، اور جو صاحبان عقل ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہاں پر آیت نمبر 52 کے ساتھ سورہ ابراہیم مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے، 15 سورہ، سورہ ہجر، یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو سورہ ہجر کہا گیا، اور سورہ ہجر اس کو کہا گیا آیت نمبر 80 میں موجود اصحاب الہجر کے لفظ سے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْهِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب ہجر جو ہے انہوں نے مرسلین یعنی رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ یہ اصحاب الہجر کون ہے؟ یہ قوم سمود، قوم سمود کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، اور اس کی 99 آیتیں ہیں، یعنی 99۔ تو پہلی آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے، بسم اللہ کے فوراً بعد، کے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، الف لام را۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات آ چکی کہ یہ حروف مقطعات، ان کے ذریعے سے عظمت قرآن کو سمجھایا گیا کہ اے مشرکین مکہ، اے انکار کرنے والوں، وہی حروف جو تمہاری روز مرہ کی معلوم گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں، انہی حروف کو جوڑ کر یہ قرآن اور اس کے سورے نازل کیے گئے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا ایک سورہ انہی حروف کو جوڑ کر بنا کر لے آؤ۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً حروف مقطعات کے بعد پروردگار عالم نے کتاب اور قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ تلک آیات الکتاب، یہ دستور خداوندی ہے، وہ قرآن مبین، اور ایک بڑے روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔
کتاب کے ذریعے سے پورے دستور کو سمجھایا گیا جس میں قرآن بھی شامل ہے اور پیغمبر اکرم کے فرامین بھی شامل ہیں، اور قرآن مبین کے ذریعے سے خاص اس کتاب کی عظمت کو سمجھایا گیا کہ یہ روشن قرآن کی آیتیں ہیں. پھر اس کے بعد بات آگے مزید بڑھے گی، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.